الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. زکاة کس جگہ وصول کی جائے؟ یہ حدیث عمر ابن شعیب عن ابی عن جدی سے آئی ہے. الا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا فی دورهم یا دورهم. جلب اور جنب ہر ایک کی دو دو معنی لکھے ہیں، ان کا تعلق کتاب الزکاة سے ہے، اور ایک جو دوسرے معنی وہ کتاب الجہاد سے ہے. جلب کے معنی یہ ہے سعات، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے جب مویشی کی زکوٰۃ لینے کے لیے جائیں تو ایسی جگہ جا کر ٹھہریں جو مویشی سے بہت دور فاصلے پر ہو، اور وہاں ٹھہر کر ارباب اموال سے کہیں کہ اپنے اپنے مویشیوں کو یہاں لاؤ تاکہ ہم ان کو دیکھ کر ان کی زکوٰۃ لیں. یہ معنی ہے جلب کے، جس سے اس حدیث میں منع کیا گیا، اور وجہ ظاہر ہے کہ اس میں زکوٰۃ دینے والوں پر پریشانی اور مشقت ہوگی. اور دوسرے معنی جلب کے وہ ہیں جو مسابقت خیل، گھڑ دوڑ کے وقت احد المتسابقین کسی اپنے آدمی کو مقرر کر دے کہ جب سباق شروع ہو تو میرے گھوڑے کو بھگانے کے لیے خوب چلانا اکسانا تاکہ میرا گھوڑا آگے نکل جائے. اس سے منع کیا گیا کہ اس کے لیے اصول میں یہ مسابقت کے اور دیانتاً بھی خلاف ہے. اور جنب کے پہلے معنی یہ ہیں کہ اب ارباب اموال جب دیکھیں کہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے آنے کا وقت قریب آیا تو ان کو پریشان کرنے کے لیے اپنے مال یعنی جانور وغیرہ کو بہت دور لے جا کر ٹھہرا لیں تاکہ سعات کو زکوٰۃ لینے کے لیے وہیں جانا پڑے. اور دوسرے معنی جنب کے یہ ہیں کہ میدان گھڑ دوڑ میں احد المتسابقین جب مسابقہ شروع کرے تو اپنے ساتھ برابر میں ایک دوسرے گھوڑے کو بھی لے لے تاکہ آگے چل کر جب دیکھے کہ میرا گھوڑا سست ہو رہا ہے تو فوراً وہ پہلے گھوڑے کی پشت پر سے اس برابر والے گھوڑے پر آ جائے. اس سے بھی منع کیا گیا کہ یہ بھی غلط بات ہے، اس لیے کہ مسابقت جس گھوڑے کے ساتھ طے ہے وہی ہونی چاہیے. یہاں ایک تیسری چیز بھی ہے، تلقی الجلب، تلقی الجلب جس کا تعلق کتاب البیوع سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تلقی الجلب یعنی مال مجلوب کا استقبال کر کے اس کو خرید لینا اس سے منع فرمایا. مال مجلوب وہ مال جس کو دیہات سے دیہاتی شہر میں برائے فروخت لا رہے ہوں، تو کوئی شخص اس مال کو قبل اس کے کہ وہ شہر کی منڈی میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر صحیح نرخ میں فروخت ہو، یہ شخص اس کو راستے ہی میں خرید لے، اس سے منع کیا گیا کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ تلبیس سعر کا، جس دیہاتی کو دھوکہ دے کر اسے سستا خرید لیا جائے. صدقہ کرنے کے بعد متصدق کو متصدق علیہ سے اس چیز کو واپس خرید لینا. حضرت عمر نے کسی شخص کو ایک گھوڑے پر سوار کیا، یعنی اس کو گھوڑا ہبا فرمایا بطور صدقے کے، تو بخاری کی روایت میں کہ تصدقہ بفرس فی سبیل اللہ، اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اس کو وقف کیا تھا. اب یہ کہ پھر اس کی بیع کیسے جائز ہوگی؟ جواب دیا گیا کہ اس گھوڑے کو حزال اور ضعف اس طرح لاحق ہو گیا تھا کہ وہ جہاد کے کام کا نہیں رہا تھا. بہرحال روایت میں یہ کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ اس گھوڑے کی کو وہ شخص فروخت کر رہا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ اس کو میں خرید ہی لوں، اور وہ گھوڑے کی خوبیوں کو جانتے تھے شاید اسی وجہ سے، کیونکہ وہ خوبی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے ان کو خریدنے سے منع فرما دیا کہ صدقہ کر کے اس کو واپس مت لو. اس خریدنے کو آپ نے عود فی صدقہ اس لیے فرمایا کہ ظاہر ہے وہ شخص جب یہ خریدتے تو ضرور ان کی رعایت کرتا، حضرت عمر کی سمن میں کمی کرتا تاکہ ان کے احسان سابق کی وجہ سے، تو جس قدر وہ سمن میں کمی کرتا اس کے لحاظ سے گویا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عود کرنے والے ہوتے. امام احمد کا مسلک یہی ہے کہ متصدق کا شرع اپنے صدقے کی چیز کا جائز نہیں، جس چیز کو اس نے صدقہ کیا اس کا شرع اس کو خرید لینا صحیح جائز نہیں. مالکیہ کے ہاں بھی یہی ایک وجہ ہے، ایک رائے یہ ہے، اور یہی مذہب ہے ابن المنذر شافعی کا. جمہور علماء کے نزدیک یہ جائز ہے، اور یہ حدیث نہی تنزیہ پر محمول ہے، اور دلیل جمہور کی وہ حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے کہ من يجوز له اخذ الصدقه وهو غني. ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ اس گھوڑے کا نام ورد تھا، حضرت تمیم داری کا تھا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کیا تھا، پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا تھا. عبید تجارت میں زکوٰۃ تمام ائمہ کے نزدیک ہے ظاہریہ کے علاوہ، عبید خدمت میں بالاتفاق زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ صدقۃ الفطر کا مسئلہ مختلف ہی ہے، وہ یہ کہ عبید خدمت میں صدقۃ الفطر سب ائمہ کے نزدیک ہے، لیکن عبید تجارت میں صدقۃ الفطر ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے، اور اس میں بھی بعض اختلافات ہیں جو صدقۃ الفطر کے ذیل میں آئیں گے. صدقۃ الزرع جس کو عشر کہتے ہیں، اس سلسلے میں مصنف نے ایک ہی باب قائم کیا، امام ترمذی نے تین باب قائم کیے ہیں. جمہور اور صاحبین کے نزدیک زمین میں بھی ایک نصاب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی نصاب نہیں، بلکہ زمین کی پیداوار جتنی بھی ہو، قلیل ہو یا کثیر، سب میں صدقے کو نکالا جائے گا۔ سوانی ثانیہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے کنویں سے پانی لانے والی اونٹنی، اور نضح مصدر اونٹ کے ذریعے زمین کو سیراب کرنا، اور ناضح سیراب کرنے والا اونٹ، اس کی جمع نواضح آتی ہے۔ لیکن اسی طرح کسی ایسے آلے سے بھی اگر زمین کو سیراب کیا جائے تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں نضح ناضح۔ عثری یا عثرین کا جو لفظ آیا حدیث میں، یہ اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس کو پانی دیا جاتا ہے۔ آثور، آثور کہتے ہیں ایک گڑھے کو کھودا جاتا ہے زمین میں بطور تالاب کے، اور اس میں پانی خود بخود دوسری جگہوں سے کھینچ کے آ جاتا ہے، اور پھر یعنی بیچ میں جو میں خیال ہے وہ جو کیاریاں سی بنا لی جاتی ہیں نا، پھر پانی مین جگہ سے لے کے تو وہ خود بخود سب کیاریوں میں پہنچ جاتا ہے، جب وہاں پہ بھرتا ہے تو یہاں سے بھی آ جاتا ہے۔ بعض نے کہا اثری اس کھیتی کو کہتے ہیں جو تر و تازہ رہتی ہے، اس لیے کہ پانی قریب میں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اس میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے، اور جہاں ایسا نہیں ہے وہاں عشر واجب ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں برابر ہوں کہ کچھ پانی بھی آتا بھی ہے کچھ دینا بھی پڑتا ہے، تو جمہور کے نزدیک اس میں ثلاثۃ اربعین یعنی ایک ربع کم عشر دیا جائے گا، اور حنفیہ کا بھی ایک قول یہی ہے، لیکن مشہور قول حنفیہ کا یہ کہ نصف العشر ہی دیا جائے گا، اور اگر ایک ان میں سے زیادہ ہو تو حنفی اور حنابلہ کے یہاں اکثر کا اعتبار ہے، اور یہی ایک روایت مالکی اور شافعیہ کی بھی ہے۔ دوسری روایت ان کی یہ ہے کہ حساب لگا لیا جائے گا الگ الگ۔ امام صاحب کے نزدیک زمین کی پیداوار میں جس طرح نصاب شرط نہیں، اسی طرح کسی خاص پیداوار کی تخصیص بھی نہیں، یعنی ہر قسم کی پیداوار میں عشر واجب مانتے ہیں، خواہ وہ باقی رہنے والی ہو جیسے غلہ اناج وغیرہ، یا نہ ہو جیسے کہ خضروات اور بقول وغیرہ، ساگ ترکاریاں وغیرہ۔ بس صرف استثناء حطب، قصب اور حشیش کا، جیسے حدیث میں آیا کہ بانس، لکڑی اور گھاس کے، ان میں عشر نہیں ہے۔ امام صاحب کا مستدل حدیث الباب ہے جو متفق علیہ بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے، اور قرآن کی آیات کے عموم سے بھی وہ اس مسئلے میں استدلال کرتے ہیں۔ صاحبین اور جمہور کا اختلاف یہ ہے، صاحبین کے نزدیک پیداوار میں جس طرح نصاب شرط ہے، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ چیز بلا معالجہ و تدبیر کے ایک سال تک باقی رہنے والی ہو، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ما له ثمرۃ باقیہ۔ لہذا ریاحین، اوراد اور بقول یعنی پھول پھل وغیرہ میں اور سبزیوں وغیرہ میں ان کے نزدیک عشر واجب ہی نہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ عشر اس پیداوار میں واجب ہے جو قوت مدخر ہو، یعنی آدمی کے لیے خوراک اور غذا ہو، اور وہ ذخیرہ بنا کر رکھی جا سکے، مثلاً ہنتا، شعیر، سلط، ذرہ، جوار کو کہتے ہیں، عدس، مسور کو کہتے ہیں، حمص، چنا۔ تو لہٰذا جو چیز قوت نہ ہو جیسے خضروات، اس میں عشر واجب نہیں۔ امام احمد کے نزدیک عشر ہر ایسی پیداوار میں ہے جو کیلی ہو، جیسے جملہ حبوب یعنی غلے اور باقی رہنے والے، اگر دوسرے کے باقی رہنے والی بھی ہو، اگرچہ قوت نہ ہو، جیسے ثمار یابسہ، تمر، زبیب، تین، انجیر وغیرہ، اور کمو یعنی زیرہ، فلفل، سیاہ مرچ، بذر القطن یعنی بنولا، سمسم، تل وغیرہ، ان سب میں عشر واجب ہے۔ اور جو چیزیں باقی رہنے والی نہ ہوں، جیسے آم پھل، کمثرہ، تفاح، انجیر غیر یابس وغیرہ، اور خضروات جیسے کہ قصہ، خیار، بطیخ، بادنجان وغیرہ، ان سب میں واجب نہیں ہے۔ حسن بصری، حسن بن صالح، سفیان ثوری، شعبی وغیرہ کا قول یہ ہے کہ عشر صرف چار چیزوں میں ہے: قمح، شعیر، زبیب اور تمر۔ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث اور معاذ وغیرہ کی حدیث، جب ان کو بھیجا گیا تھا تو ان کو یہی چیزوں کا نام لیا گیا تھا کہ صدقہ مت لینا مگر ان چاروں میں، کہ شعیر، ہنتا، زبیب اور تمر میں، جیسا کہ امام حاکم اور دارقطنی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر کی حدیث کی، انہوں نے بھی یہی چار چیزیں بیان فرمائی دارقطنی ابن ماجہ کی روایت میں، ایک روایت میں الذرہ کا اضافہ ہے، لیکن یہ ساری روایات ان میں محدثین نے کلام کیا ہے۔ اور یہ چاروں اماموں کے نزدیک یہ بات ہے کہ عشر کا انحصار ان اشیاء میں محصور نہیں ہے۔ خلاصہ مذہب کیا ہوا؟ وہ یہ کہ امام شافعی و مالک کے نزدیک سبزیوں اور پھلوں پھولوں میں عشر واجب نہیں، بلکہ صرف ان چیزوں میں ہے جن کا ادخار کیا جاتا ہو اور جو قوت ہونے کی حیثیت سے ادخار کیا جاتا ہو. تو قوت اور ادخار، یہ دو چیزیں امام احمد کے نزدیک تمام مکیلی چیزوں میں اور باقی رہنے والے، یعنی ادخار اور کیل، خواہ وہ قوت ہوں یا نہ ہوں. تو لہٰذا ترکاریوں اور سبزیوں میں عشر تو نہیں ہے کہ نہ وہ کیلی ہے نہ باقی رہنے والی ہے، لیکن جو پھل وغیرہ خشک ہوں اور باقی رہنے والے ہوں ان میں عشر واجب ہے، اگرچہ وہ اس قبیل قوت نہیں. تقریباً یہی مسئلہ جو امام احمد کا ہے، صاحبین کا بھی ہے، کچھ تفصیل میں اختلاف ہے. جمہور اور صاحبین کا استدلال تو امام ترمذی کی حدیث سے ہے جو کہ مستقل باب میں، لیکن اس حدیث کو انہوں نے ضعیف بھی قرار دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی زکات الخضروات ان موسیٰ بن طلحہ ان معاذ انہ کتب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون الخضروات وہی البقول فقال لیس فیہا شیء قال ابو عیسیٰ اسناد ھذا الحدیث لیس بصحیح ولیس یصح فی ھذا الباب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء. تو اس سے آگے انہوں نے یہ فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے، اس کو مسند قرار دینا صحیح نہیں. یعنی موسیٰ بن طلحہ جو کہ تابعی ہیں، وہ اس کو براہ راست بدون واسطہ صحابی کے یعنی معاذ کے بیان کرتے ہیں. اس حدیث کو دارقطنی نے بھی روایت کیا، اور امام صاحب کا استدلال حدیث باب حدیث یعنی حدیث ابن عمر سے جو متفق علیہ بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے. اب اس کی تفصیل دوبارہ سنیے. احناف یہ کہتے ہیں کہ عشری زمین جو مسلمانوں کی زمین ہوتی ہے اس میں عشر ہوگا پیداوار پہ، خراجی زمین جو کفار کی زمین ہوتی ہے اس میں خراج ہوگا متعین ہے زمین پہ اگرچہ زراعت نہ ہوئی ہو. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر خراجی زمین مسلمانوں کے پاس آ جائے تو اب عشر واجب ہوگا. احناف کے نزدیک ابھی ہمیشہ کے لیے خراجی ہی رہے گی. احناف کی دلیل یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ لا یجتمع عشر و خراج فی ارض المسلم، مسلمانوں کی زمین میں خراج اور عشر دونوں جمع نہیں ہوں گے، اور کسی نے آج تک خراجی زمین میں عشر نہیں لیا گویا اجماع ہو گیا، یہ عملی طور پر کبھی ہوا نہیں. تو اس لیے ہماری دلیل یہی ہے کہ اس پر نہیں لیا جائے گا. احناف کی دلیل. امام ابو حنیفہ کے نزدیک صدقۃ الدرا میں کوئی نصاب نہیں، لہذا قلیل کثیر میں زکوٰۃ واجب ہوگی. امام ظفر کی بھی یہی رائے ہے. صاحبین کے نزدیک نصاب ہے، پانچ فسق پیداوار ہو تو زکوٰۃ واجب ورنہ نہیں. امام ابو یوسف کے ہاں پھر میں تھوڑا سا فرق ہے. اسی طرح صرف اس پیداوار میں زکوٰۃ ہے جو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، یہ بھی ان کی دلیل ان کی رائے ہے. ابو یوسف کہتے ہیں کہ موزونی چیزوں میں زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک موزونی اشیاء میں سے سب سے سستی چیز کا پانچ وسق قیمت نہ ہو جائے. اور امام محمد فرماتے ہیں سب سے بڑا وزن میں جو ہو اس کا پانچ وسق ہو جائے، مثلا زعفران پانچ کلو اور روئی پانچ ٹن وغیرہ کی مثال. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لیس ما فی دون خمسۃ او سق صدقہ، جو پانچ خمسے جیسے پانچ وسق سے نیچے ہو اس میں صدقہ نہیں ہوتا زمین میں. یا قرآن کی آیت یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم ومما اخرجنا لکم من الارض اور وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور وہ دیں اپنی کھیتی کو جس وقت اس دن کے جس دن وہ اس کو کاٹیں. ما سقط السماء ففیہ العشر. اب یہ جو ہماری دلائل ہیں، یہ قرآنی آیات، یہ سب عام ہیں اس لیے ہماری دلائل بنتی ہیں. پھر یہ کہ کلام اللہ پہ حدیث ایک حدیث سے یعنی لیس ما فی دون خمسۃ اوسق صدقۃ. یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے قرآن کی ان آیات کے عموم سے استدلال پکڑنے کے خلاف نہیں ہو سکتی. آیات میں اجمال ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث اس کا بیان ہے پانچ اوسق کا، تو ہم کہتے ہیں کہ عموم سے پانچ وسق سے کم پہ بھی عشر ہے، یہ حدیث ان کا متعارض ہے، یہ حدیث متعارض ہے. جن اشیاء میں وسق نہیں وہاں کس طرح کریں گے؟ تو گویا تعارض ہو گیا. حدیث میں پانچ اوسق آئے ہیں، صدقہ بمعنی زکوٰۃ ہے مال تجارت میں، عشر سے بحث نہیں ہے. یہ حدیث عرایا کے بارے میں ہے، غربا کے لیے پانچ وسق سے کم پہ زکوٰۃ نہیں. اور جو حدیث ہے لیس فی الخضروات صدقہ، دارقطنی کی متعدد طرق سے ان موسیٰ بن طلحہ آیا ہے، ہر طریق میں کلام ہے. اس حدیث سے کلام اللہ کی تخصیص نہیں ہو سکتی. اگر مان لیا جائے کہ قابل احتجاج ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مصدق نہیں لے سکے گا، بلکہ متصدق خود ہی ادا کرے، ورنہ بیت المال تک پہنچنے سے پہلے ہی خراب ہو جائے گا. تو یعنی یہ بات ہے کہ صدقہ نہ لو لیکن خود دے دو اپنی طرف سے. اب ایک مسئلہ یہ کہ کیا خرچہ وغیرہ نکال کر عشر ادا کیا جائے گا، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں تحقیق کی ضرورت ہے، اب اس پہ کوئی جواب متعین نہیں کیا ہے. البعل کبوس، کھجور کا درخت جو بارش سے سیراب ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ، امام احمد، ابن عباس، ابن عمر وغیرہ کے نزدیک شہد کے اندر بھی عشر ہوگا. امام مالک، شافعی، سفیان ثوری عدم وجوب کی طرف گئے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، لیکن مسند احمد میں حدیث ہے کہ ادا کرو عشر شہد میں. سنن کبریٰ میں ہے کہ اہل یمن کو لکھا کہ اصل میں سے عشر لیا جائے. زکوٰۃ میں اصل شے کے بجائے اس کی قیمت کے برابر لینا، اور پھر اس کے لیے انہوں نے بعض آثار اور روایت وغیرہ اگر ذکر کی ہیں، جیسے کہ امام بخاری نے باب العرض فی الزکاۃ، تو اس میں معاذ کی حدیث آئی ہے کہ انہوں نے اہل یمن سے فرمایا کہ تم بجائے غلے کے زکوٰۃ میں فلاں فلاں قسم کے کپڑے، یمنی کپڑے لے آؤ، تمہارے لیے اس میں آسانی ہے اور اہل مدینہ کے حق میں یہ کپڑے بہتر ہوں گے. تو شرح بخاری میں سے ایک شاعر ابن رشید نے اس مسئلے میں بخاری نے حنفیہ کے مسئلے کی موافقت کی ہے، فرماتے ہیں اگرچہ وہ ان کے عام حالات میں مخالفت کرتے ہیں. علامہ امنی فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ میں قیمت کا دینا جائز ہے حنفیہ کے نزدیک، وہی قول عمر ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس اور معاذ اور طاووس، امام بخاری وغیرہ کی روایت، امام احمد اور امام شافعی وغیرہ کی بھی روایت اس طرح کی ہے. امام مالک اور امام شافعی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور امام داؤد ظاہری کا بھی یہی قول ہے. عشر کے حوالے سے جو گفتگو آئی مالکی اور شافعیہ کا جو ضابطہ ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ شہد میں ان کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اصل قوت مدخر نہیں ہے، اور حنابلہ اور صاحبین کے قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ اصل میں ان کے یہاں عشر ہونا چاہیے، کیونکہ اصل مکیل مدخر ہے. چنانچہ مذاہب ائمہ زکوٰۃ اصل کے بارے میں اس طرح ہیں، امام صاحب کے نزدیک تو پیداوار میں عموم پہلے ہی سے ہے، لہذا یہ حاصل یہ ہوا کہ اصل میں بھی شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک عشر نہیں، اور امام صاحب، امام احمد اور صاحبین کے نزدیک اس میں عشر ہے، اور یہی مذہب ہے اسحاق راہوے، عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر و ابن عباس کا. امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے. امام صاحب کے نزدیک عشر صرف عشری زمین میں ہوتا ہے، ارض خراجیہ میں نہیں، اور جمہور کے نزدیک دونوں میں ہوتا ہے، اور یہ ساری گفتگو نفس مسئلے کی حیثیت سے تھی. تو اصل کے باب میں مصنف نے تین حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، تینوں عبداللہ بن عمرو بن العاص کی ہیں، عمرو بن شعیب عن ابی انجدی کی سند سے. پہلی سند میں عمر سے روایت کرنے والے عمرو بن الحارث ہیں، دوسرے میں عبدالرحمٰن بن الحارث ہیں، اور تیسرے میں اسامہ بن زید. مضمون سب کا معمولی فرق کے ساتھ ایک ہی ہے. پہلی حدیث یہ ہے کہ بلال متعی بنی متعان کی طرف منسوب ہے، حضور کی خدمت میں اپنے شہد کا عشر لے کر حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ سے وادی سلبہ کے بارے میں درخواست کی تھی کہ وہ ان کو بطور حمہ دے دی جائے، یعنی اس کو ان کے لیے خاص کر دی جائے، ان کے علاوہ کوئی اور اس زمین سے فائدہ نہ اٹھائے. چنانچہ آپ نے ان کے لیے اس وادی کا حمہ فرما دیا. پھر ایک مدت کے بعد حضرت عمر کی خلافت میں سفیان بن عبداللہ ثقفی نے، جو کہ حضرت عمر کی طرف سے طائف کے عامل تھے، حضرت عمر کو اس سلسلے میں لکھا، غالباً یہ لکھا ہوگا کہ یہ وادی ان کے لیے خاص رکھی جائے یا نہیں. تو اس پر حضرت عمر نے جواب لکھوایا کہ اگر شخص مذکور اسی طرح اس اصل کا عشر ادا کرتا رہے تو جس طرح حضور کو ادا کرتا تھا، تب تو حمہ باقی رکھا جائے، ورنہ نہیں، بلکہ اس خصوصیت کو ختم کر دیا جائے، پھر جو چاہے اس وادی کا شہد حاصل کرے. اور تحریر فرمایا کہ یہ شہد ایک بارش کی مکھی کی کمائی ہے، جو چاہے اس کو کھا سکتا ہے. بارش کی طرف نسبت اس لیے کہ بارش ہی کی وجہ سے درختوں پہ پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، جن کا یہ مکھی عرق چوس کا شہد بناتی ہے. چونکہ یہ زمین جس کا یہ شہد تھا ارض مواد کے قبیل سے تھی، اس لیے سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے. دوسری حدیث کا مضمون یہ کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ قبیلہ شبابہ کی، جو کہ ایک شاخ ہے قبیلہ فہم کی، حضور کی خدمت میں عشر لے کر حاضر ہوئے، اور پھر آگے وہی مضمون ہے جو گزشتہ حدیث میں گزرا، یعنی حمہ کے متعلق. تو بہرحال اس سے حنفیہ اور حنابلہ کی تائید ہوتی ہے کہ اصل میں عشر واجب ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے, امام نسائی نے اس پر سکوت فرمایا, کوئی نقد نہیں کیا. البتہ امام ترمذی نے باب زکاۃ الاصل کے تحت ابن عمر کی حدیث مرفوع فی کل عشرت ازق زق لا کر فرمایا کہ وفی الباب عن ابی السیارہ المتعی و عبداللہ ابن عمر, اور فرمایا ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب کبیر شیء, یعنی زیادہ تر تو اس مسئلے میں روایت غیر صحیح ہیں. بہرحال ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن عمل اکثر اہل علم کا اسی پر. یہ بھی فرمایا بہرحال تعدد طرق کی وجہ سے حدیث کی تقویت ہو جاتی ہے. نصاب اصل میں بھی اختلاف ہے. امام صاحب کے نزدیک ان کے قاعدے کے مطابق کوئی نصاب نہیں, قلیل و کثیر سب میں واجب ہے, اور صاحبین میں سے امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا نصاب عشر قرب ہے, دس مشکیز ہے. امام محمد کے نزدیک خمس فرق ہے, ایک فرق تین سا کا ہوتا ہے. امام احمد کے نزدیک دس فرق ہے.